أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. حضرات ابھی سراج سید صاحب نے آج کے موضوع کے جتنے مختلف پہلو گنوا دیے تھے اس سے مجھے ایک تو دقت کا احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے آپ حضرات کے ذہنوں میں بہت سی توقعات قائم فرما دی جبکہ ظاہر بات ہے کہ کسی ایک گفتگو میں کسی ایک تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ سے متعلق ان جملہ پہلوؤں کا سمونا ناممکن ہے لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے سہولت کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں تعین کے ساتھ پہلے ہی عرض کر دوں کہ مجھے سیرت مطہرہ کے کن کن پہلوؤں کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے تو نوٹ فرما لیجئے کہ میری گفتگو کا اولین حصہ اس مسئلے سے متعلق ہے کہ نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے. اللہ رسول بھیجتا رہا, نبی مبعوث فرماتا رہا, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی حکیم ہے, الحکیم, کمال حکمت والا. اور ایک عربی کا مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کسی حکیم اور دانا حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے جس کی حکمت کاملہ ہے اس کا یہ فعل یقیناً کسی مقصد کا حامل رہا ہے, کوئی غرض و غایت ہے جس کے تحت کہ اللہ تعالیٰ انبیاء رسل کو مبعوث فرماتا رہا. ہمیں اچھی طرح متعین طور پر سمجھنا ہے قرآن حکیم سے کہ یہ مقصد کیا ہے. ثانیاً ابھی جو میں جو ٹینس استعمال کر رہا تھا, اللہ تعالی مبعوث فرماتا رہا ہے, اس میں آپ سے آپ یہ بات مطمئن ہے کہ اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا. تو دوسری بحث ہماری یہ ہوگی کہ اس ختم نبوت کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول, لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک طرف تو جب ہم یہ غور کر لیں گے کہ نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے تو ایک پس منظر ہمارے سامنے آ جائے گا، ایک بیک گراؤنڈ بن جائے گا. اس پس منظر اور اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کا مطلب کیا ہے، اس کے مظہر کیا کیا ہے. تیسری بات پھر یہ کہ ہمیں ایک برڈ آئی ویو، ظاہر بات ہے کہ ایک محفل میں اس سے زیادہ ایک امکان نہیں ہے کہ سیرت مطہرہ کا ایک طائرانہ نگاہ سے جائزہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی مقصد نبوت اور نبوت و رسالت کے اس تکمیلی مقصد کو کس طور سے پورا فرمایا. یہ تین حصے ہیں میری آج کی گفتگو کے. میں اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مشرف چاہتے ہوئے کہ وہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ان اہم مضامین کو اختصار کے ساتھ لیکن وضاحت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ آج کی ایک نشست میں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے سورہ نساء کی چند آیات آپ کو سنائی. قرآن مجید سے مناسبت رکھنے والے اور دلچسپی رکھنے والے حضرات کے علم میں یہ حقیقت ہوگی، یا اگر ادھر ان کی توجہ اس سے پہلے نہ ہوئی ہو تو اب توجہ دلانے سے یہ حقیقت ان کے ذہن میں مستحضر ہو جائے گی کہ متعدد مقامات قرآن حکیم کے ایسے ہیں کہ جہاں انبیاء و رسل کے اسماء گرامی کا ایک گلدستہ ہمیں ملتا ہے. 15-20 یا کم و بیش اتنے انبیاء و رسل کے نام ایک جگہ پر جمع ہو جانا معلوم ہوا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل گلدستے کی حیثیت ہوتی ہے. اس قسم کا گلدستہ ایک تو یہ مقام ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کا ایک گلدستہ سورہ انعام میں ہے، اسی طرح کا ایک گلدستہ سورہ انبیاء میں ہے. تو چند مقامات اس اعتبار سے بہت ہی نمایاں ہیں کہ ان میں بہت سے انبیاء اور رسل کے نام یکجا ہیں. ابھی میں نے جب تلاوت کی ان آیات مبارکہ کی تو وہ اسماء گرامی آپ کے سامنے آئے ہیں، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں. اس لیے کہ انبیاء اور رسل کے ان ناموں کے گلدستے کے بعد وہ آیت مبارکہ آتی ہے کہ جو میں نے جو عنوانات معین کیے ہیں ان میں سے پہلے عنوان پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. یہ اصطلاح جو حضرات میرے دروس میں شرکت فرماتے رہے ہیں ان کے لیے نئی نہیں ہوگی، لیکن جو حضرات آج اتفاق کر پہلی مرتبہ آئے ہو ان کے لیے وضاحت یہ دیتا ہوں کہ ذروۂ سلام کے معنی ہے چوٹی، انگریزی میں جس کے لیے آپ لفظ کلائمیکس، کسی بھی شے کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں ہر موضوع کے اعتبار سے کوئی مقام کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے، اس موضوع پر وہ چوٹی ہے. اور یہ ذروۂ سلام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. سورہ بقرہ کو قرآن مجید کی چوٹی قرار دیا ہے. تو مختلف موضوعات کے اعتبار سے قرآن مجید میں مختلف مقامات یا مختلف آیات ذروۂ سلام کی حیثیت رکھتی ہیں. تو میں نے جو تین موضوعات آج معین کیے ہیں ان میں سے پہلا یہ کہ نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس موضوع پر ذروۂ سلام قرآن مجید کا وہ آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی ان آیات میں سے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی جو ان میں آخر میں آتی ہے. اب ترجمہ سماعت فرمائیے. انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہی فرمائی آپ کی جانب. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے کہ ہم نے وہی فرمائی تھی نوح کی جانب اور ان کے بعد بہت سے انبیاء کی جانب. واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نسبات و عیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور ہم نے وہی فرمائی ابراہیم کی جانب اور اسماعیل کی جانب اور اسحاق کی جانب اور یعقوب کی جانب اور ان کی اولاد کی جانب اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی تھی. ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل،
اور اے نبی ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، ہم نے ایسے بھی بہت سے رسول مبعوث فرمائے کہ جن کا ہم پہلے ہی آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، یعنی قرآن مجید میں ان کا تذکرہ وارد ہو چکا ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے بھی گزرے ہیں، بہت سے رسول ایسے بھی ہم نے مبعوث فرمائے کہ جن کا حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، جن کے حالات کا ذکر قرآن حکیم میں موجود نہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا تھا جیسے کلام فرمایا جاتا ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، کسی فعل کے بعد اگر مصدر کو حالت نصبی میں لے آیا جائے تو اس کے معنی ہے اس شے کی اصل حقیقت. جیسے اگر ہم کہیں ضرب تو ہوں ضربن، میں نے اسے مارا جیسے مارنے کا حق ہے، تو یہ ضربن جو ہے یہاں پر مصدر جو آیا ہے حالت نصبی میں، اس میں تاکید بھی ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ کوئی استعارے کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجازن نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقتا میں نے اسے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے. تو فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے کلام کیا جاتا ہے. اب ہے وہ آیت رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا. رُسُلًا چونکہ یہ حالت نصبی میں ہے، اس سے پہلے فعل محذوف مانا جائے گا. اَرْسَلْنَا رُسُلًا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. مبشرین و منذرین، مبشر بنا کر اور منذر بنا کر، مبشر بشارت سے ہے، خوشخبری دینا، جو سیدھی راہ کے اختیار کرنے والے ہوں، ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ان کے لیے بشارت دینے والے. و منذرین، اور خبردار کرنے والے، جو لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں، جو نبیوں کی دعوت سے بھی اعراض و ابا کریں، ان کو انجام بد سے خبردار اور آگاہ کر دینے والے بنا کر بھیجا. لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہ جائے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے حق میں، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں، حُجَّتٌ، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ، بعد الرسل، رسولوں کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی عزیز یعنی زبردست، جو چاہے کرے، لیکن ساتھ ہی حکیم بھی، کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے. یہ آیات مبارکہ ہیں، آپ نے نوٹ فرما لیا کہ ہماری اس محفل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو بھی بہت بابرکت ہے کہ اتنے بہت سے انبیاء کا ذکر جو ہے ایک مقام پر آیا ہے، اور آج ہم نے ان کے نام بھی یہاں لیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصل میں اسی سلسلۃ الذہب کی کڑی ہے، آخری کڑی، کامل کڑی، جن پر کہ یہ سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہوا ہے. لہذا آج آپ کی شخصیت و سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کے اس بیان کے میں اگر پہلے ان حضرات کے نام بھی آ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بابرکت بات ہے. اب یہ سمجھیے جو میں نے عرض کیا کہ اس کی جو آخری آیت ہے وہ ذروۂ سلام ہے مقصد بعثت انبیاء و رسل کے ذمہ. مجھے اس کی تھوڑی سی شرح کرنی ہوگی. دیکھیے، اسلام کی جڑ اور بنیاد ایمان ہے، ایمان ہی کی اساس پر پورا قصر جو ہے اسلام کا وہ تعبیر ہوتا ہے. ایمان اگر ہم تفصیل میں جائیں گے، جیسے کہ ایمان مفصل میں مذکور ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو اگر ہم گنیں گے تو بہت سی حقیقتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. لیکن اگر ان کو ذرا مختصر کیا جائے تو ایمان کے تین اجزاء بنتے ہیں بڑے بڑے بنیادی: ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، اور ایمان بالرسالت. یہ تین ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ ہیں. ان تینوں کے مابین بڑا گہرا منطقی ربط ہے. آج میں سب سے پہلے، بجائے اس کے کہ میں جو فنی اصطلاحات ہیں، جو عقائد کی کتابوں کے اندر جن اصطلاحات کے حوالے سے ان بنیادی حقائق کو بیان کیا جاتا ہے بجائے ان کے عام فہم انداز میں، عام فہم الفاظ میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں کی ایک طرف تو آپ کے سامنے ایک وضاحت آ جائے، اور دوسرے یہ کہ ان تینوں کے مابین جو ربط اور تعلق ہے، جس سے کہ یہ بات ابھر کر سامنے آئے گی، نکھر کر سامنے آئے گی کہ نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. توحید کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، توحید نام ہے اس کا کہ اولاً ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا سلسلہ کون و مکان نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا، یہ حادث ہے، ایک خاص وقت میں وجود میں آیا اور ایک خاص وقت تک قائم رہے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے. البتہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کی خالق ہے، اس کائنات اور اس ہستی کے مابین نسبت ہے خالق و مخلوق کی، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. وہ ہستی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی کسی بھی اعتبار سے اس جیسا نہیں. ایک یونیک پرسنالٹی کہہ لیجئے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے لفظ یونیک انگریزی کا جو ہے وہ شاید اس مفہوم کو کنوے کر رہا ہے کہ ہر اعتبار سے منفرد ہستی، کسی بھی پہلو سے کوئی اس کے مشابہ نہیں. نمبر دو یہ کہ وہ جملہ صفات کمال سے متصف ہے اور ہر صفت کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے. جس اعلی قدر کا آپ تصور کریں گے وہ اس میں موجود ہے اور بتمام و کمال موجود ہے. جیسے قدرت تو وہ اعلی کل شئین قدیر ہے، جیسے علم تو وہ بکل شئین علیم ہے، جیسے سماعت تو وہ السمیع ہے، جیسے بصارت تو البصیر ہے، جیسے حیات تو الحی ہے. جس قدر کا بھی آپ تصور کریں گے، جو ہائر ویلیو آپ کے تصور میں آ سکتی ہے، وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہے. یہ ہے ایک، میں نے چند باتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ میں نے اس گفتگو کو شروع کیا اس کائنات سے جو ہمارے مشاہدے میں ہے، جس کا کہ ہم خود ایک جز ہیں، ایک بہت ٹائنی اور بہت ہی ناقابل ذکر اپنے حجم کے اعتبار سے ہم بھی حصہ ہیں اس کائنات کا، اور یہ ہمارے مشاہدے کا میدان ہے. یہاں سے میں نے بات شروع کی کہ پہلی بات یہ کہ یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ ایک وقت معین پر اس کا آغاز ہے، ایک وقت معین تک یہ باقی ہے. ہاں، ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور وہ ہستی ہر اعتبار سے تنہا ہے. قل ہو اللہ احد، ہر اعتبار سے اس کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی ضد نہیں. یہ الفاظ جو اکثر و بیشتر آپ جمعوں میں بھی سنتے ہوں گے، علماء کرام کے خطبوں میں بھی شروع میں، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، یہ واقعہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں ان سب کو جمع کر کے ہی آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ کیسے کہیں گے کہ اس کا کوئی بھی کسی پہلو سے اس کے مشابہ نہیں. اور یہ تو ہوا ایک منفی پہلو، سلبی پہلو. مثبت طور پر ہم کیا کہیں گے کہ جس اعلی قدر کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ اعلی قدر، وہ ہائر ویلیو اس ذات کے اندر موجود ہے بتمام و کمال، یہی ہم کہہ سکتے ہیں. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، لہ الاسماء الحسنا، تمام اچھے نام اسی کے. اس کو جمع کر لیجئے، یہ توحید ہے. اب آئیے دوسرا جو ایمان کا لازمی جز ہے، اس اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس تخلیق کا نقطہ عروج، پھر وہی لفظ میں لا رہا ہوں، کلائمیکس انسان ہے. اس حقیقت کو بہت سے حضرات شاید اتنی وضاحت کے ساتھ ذہن میں نہیں رکھتے. قرآن مجید نے اسے مختلف سرایوں میں بیان کیا ہے. کہیں یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب یہ بھی ایک تعبیر کا انداز ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کس اہتمام کے ساتھ انسان کی تخلیق فرمائی. کہیں اس کو اس طریقے سے واضح کیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کہیں مثبت طور پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کی بہت تکریم فرمائی ہے, ان کا بڑا اعزاز کیا ہے, اور ہم انہیں بحر و بر کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں. حملناہم, اللہ اٹھائے ہوئے ہیں, فی البر والبحر, اور آج تو آپ اس میں اضافہ کیجئے والجو والخلا, اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا ابھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بحر و بر کے علاوہ بھی کہیں انسان کا معاملہ ہے. اگر اس وقت اللہ تعالیٰ یہ الفاظ بھی فرماتا تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا, لیکن آج تو ان دو ڈائمنشنز پر دو ڈائمنشنز کا اور اضافہ کیجئے, فی الجو والخلا, آج خلا میں انسان جا رہا ہے, آج فضا کے اندر انسان جو ہے تیر رہا ہے, تو وہ یہ بھی اس کے اعزاز و تقریب کا پہلو. تو مختلف انداز میں, اور اگرچہ قرآن مجید میں یہ مضمون نہیں ہے لیکن تورات میں ہے, اور وہی ورڈنگز میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور بین ہی یہی مفہوم صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے. اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج, خلق اللہ آدم علی صورتہ. یہ ہے وہ چند پہلو جو میں نے گنوائے کہ اللہ کی تخلیق کا نقطۂ عروج انسان. اب اس انسان کا معاملہ سوچئے کہ ہمارا مشاہدہ تو یہی ہے کہ 20, 30, 40, 50, 60, 70 سال یہ اس کی کل زندگی ہے. ہم جب لفظ زندگی استعمال کرتے ہیں تو اطلاق ہمارا کیا ہے, اس دنیا میں پیدائش سے لے کر اس موت تک کا وقفہ. پیدائش سے موت تک کسی کے چند مہینے کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی چند گھنٹے ہی سانس لیتا ہے بچہ, کوئی جوان ہوتا ہے, کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے, ومن نعمر ہو ننکس فی الخلق کا مظہر بن جاتا ہے, اور کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ 100 برس کا ہو جائے گا. چند ساز کہیں جن کی کہ دنیا کے اخبارات میں بھی خبریں آئیں گی وہ اس سے آگے جائیں گے, لیکن کیا انسان کی وہ عظمت اور انسان کی زندگی کا یہ اختصار, کیا یہ دونوں چیزیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ متناسب ہیں؟ کیا واقعہ یہی زندگی ہے کہ عمر دراز باندھ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں, کیا یہ کل ہمارا وجود ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے تو اس کی اپنی فطرت, اس کی اپنی عقل اس سے ابا کرے گی. انسان بہت عظیم تر حقیقت کا حامل ہے. یہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے. میں بلکہ اقبال کا شعر پہلے آپ کو سنا دوں اس سے کہ قرآن مجید کی آیات اور نکھر کر آپ کے سامنے آئیں گی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے پیمانوں سے کہاں اپنی زندگی کو ناپنا شروع کر دیا. تمہارا یہ امروز و فردا مل کر یہ تمہاری اس حساب کتاب کی ایک اکائی بنتی ہے. اس سے تم نے ہفتے بنائے, مہینے بنائے, سال بنائے, 60, 70, 80 سال کیے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہی بات قرآن کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل زندگی وہ زندگی کہ جو ابدی ہے, باؤنڈ لیس, وہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی جو ہے یہ تو صرف اس کا ایک امتحانی وقفہ ہے. میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں, اور وہ بھی میں عرض کر دوں کہ صحیح ریشیو پروپورشن کو ظاہر نہیں کرتی بات, کہ جیسے کتاب ہو ضخیم کتاب اور اس کا ایک پریمبل ہو, اس کا ایک دیباچہ ہو, اس کا پری فیس ہو, اس کا ایک مقدمہ ہو, تو مقدمے کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی یہ تو در حقیقت ایک دیباچہ ہے, ایک مقدمہ ہے. کتاب زندگی تو اصلاً کھلے گی موت کے بعد, فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں تو آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، وہی حقیقت جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ برا نہ مانیے گا، بعض چیزیں ہم مانتے ہیں لیکن ان پر ہمارا یقین نہیں ہے، بعض چیزیں ہمارے اعتقادات کے طور پر ہیں، وہ ہمارا ایک ریشیل کریڈ ہے، وہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے کہ جس کی حیثیت سے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، وی سبسکرائب ٹو اٹ، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن یہ کہ اس کی حقیقت کبھی ہمارے ذہن اور شعور کے اوپر وارد نہیں ہوتی، اور وہ ہماری سوچ کا، ہمارے ویلیو سٹرکچر کا، ہماری اقدار حیات کا مستقل جز نہیں بنتی۔ اگر وہ شے واقعتا جز بن جائے ہماری سوچ کا، انٹیگرل پارٹ بن جائے ہمارے ویلیو سٹرکچر کا، تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ ان الدار الاخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے زندگی، اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب کس کو جمع کیجئے کہ انسانی زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، ایک بڑا طویل عمل ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا چنک کاٹ لیا گیا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا علیحدہ کر لیا گیا درمیان میں وقفہ ڈال کر، جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یہ کوئی معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہو جانے کا نام ہے، اسی لیے ہم لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں، فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، وہ منتقل ہو گئے، جیسے کسی شخص نے اپنی رہائش کراچی سے لاہور منتقل کر لی، ایسے ہی ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو جانا موت ہے، ورنہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، ایک درمیان کا یہ وقفہ ہے، اس کے بعد پھر وہ زندگی جو ہماری اصل زندگی ہے اور ابدی زندگی ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ ہے دوسرا انٹیگرل پارٹ ہمارے اس ایمان والے عقائد کے مجموعے کا۔ اب اس میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر لیا گیا، یہ 30, 40, 50, 60 برس، یہ کس لیے؟ اس کو قرآن مجید نے خوبصورتی سے بیان فرمایا سورہ ملک کے آغاز میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے، کون ہے سیرت و کردار کے اعتبار سے بلند تر، جیسے کہ ابھی سید صاحب فرما رہے تھے کہ بلند ترین چوٹی ہے سیرت و کردار کی جس پر فائز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عظمت کردار نمایاں کیسے ہوا؟ یہ اسی 60 سال کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس عظمت کا ظہور ہوا ہے۔ تو صرف یہ بات کہ برابر ہر چیز اندر سینہ داری، جو جس کے اندر ہے وہ اسے بروئے کار لا سکے، وہ اپنی ویلیو کو پروو کرے، پروو یور ورک، ثابت کرو تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اس کے لیے ایک موقع دیا گیا ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، یہ 30, 40, 50 برس۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس آیت کے بھی مفہوم کو شعری انداز میں علامہ اقبال نے اس نظم کے آخر میں بیان کیا ہے، وہ زندگی نام کی ان کی نظم جو بانگ درا میں شامل ہے، جس کا میں نے ایک شعر آپ کو پہلے سنایا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دوا ہر دم جمع ہے زندگی۔ آخری شعر یہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے حباب، اس ضیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحانی وقفہ ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، پروو یور ورتھ، ثابت کرو اپنی قیمت کو، اپنی قدر و قیمت منواؤ۔ یہ ہے اس چھوٹے سے وقفے کا، اس چھوٹا سا حصہ جو زندگی کے اس طویل عمل میں سے علیحدہ کر لیا گیا، موت کا ایک وقفہ ڈال کر، اس کا اصل مقصد عظمت قرآن۔ اب کیا ہوگا؟ ہم سب پر موت وارد ہوگی، جیسے کہ حضور کا ایک بہت ہی جامع خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں اس کے مصنف نے اس کو درج کیا ہے، اور میں نے میرا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں یہ پورا خطبہ نقل کیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. بہترین تشبیہ ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. اب دیکھیے یہ تشبیہ، مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں اس دعائے معصورہ کا یہاں ذکر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اور معصور دعا ہے، صبح اٹھتے ہی حضور کیا فرمایا کرتے تھے، الحمد للہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے، اس کے لیے ثنا ہے جس نے مجھے پھر زندہ فرمایا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، اور اسی طرح ایک دن ہم اس کی طرف اٹھ جائیں گے. آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح کو اٹھے اور اس کی یہ عادت ثانیہ بن گئی ہو کہ آنکھ کھلتے ہی اس کی زبان پر یہ الفاظ وارد ہو جائے، الحمد للہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو کیا جب صبح قیامت کو وہ اٹھے گا تو کیا اس کی زبان پر یہ الفاظ از خود جاری نہیں ہو جائیں گے، الحمد للہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. گویا کہ یہ اس دن کا ریہرسل ہے جو آپ اس دعائے معصورہ کی صورت میں روزانہ صبح کو کریں گے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عادت جو ہے عطا فرما دے. تو حضور کا خطبہ میں عرض کر رہا تھا، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا جو عمل تم کر رہے ہو ان کا، ثم لتجزون، پھر لازمن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہے، روح وریحان وجنت نعیم، اور یا پھر جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان کو جمع کر لیجئے، اس کا نام ہے ایمان بالآخرہ یا معاد، یعنی بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ، پانچ امور کو جمع کریں گے تو یہ ہمارے ایمانیات کا دوسرا اہم پلر ہے، دوسرا اہم رکن ہے، ایمان بالآخرہ یا معاد. اب یہاں سے آپ سوچئے، ایک ٹی کا تصور ذہن میں لائیے، یہ بھی تاج محل کا جو انسگنیا ہے ایسے ہی بنایا گیا ہے کہ ٹی بھی ہے اس میں ایم بھی ہے، تاج محل، اس میں سے ایم کے حصے کو آپ ذرا بھول جائیں، ٹی کو ذہن میں رکھیے. در حقیقت توحید اور معاد یہ ہمارے وجود کے دو سروں کو معین کرتے ہیں. یہ ٹی کا وہ اوپر والا بازو ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارے سفر زندگی کا نقطہ آغاز کیا ہے اور ہماری منزل کیا ہے، جس کو کہ قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے جو ہم کسی کے انتقال پر پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. یہ ہمارے سفر حیات کی ابتدا اور انتہا. اور مجھے نام یاد آیا، شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، مبدا و معاد، مبدا ابتدا کی جگہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، معاد لوٹ جانے کی جگہ، یہ مبدا و معاد کا علم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے لیے چھوٹی سی مثال مناسب ہوگی، اس کی اہمیت کا آپ کو علم ہو. دیکھیے اگر کوئی شخص ریل میں بیٹھ گیا کراچی سے، اسے لاہور جانا ہے، اس کے بیوی بچے کراچی میں ہیں، لاہور میں کوئی معین کام ہے، معین مدت کے لیے اسے جانا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کام سے میں جا رہا ہوں، مجھے کہاں ٹھہرنا ہے، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں ہے، اس کمپیوٹر میں. اثنائے سفر میں ذرا آپ تصور کیجئے، ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹرنک اوپر سے گرا اور اس کے سر پر آ کر لگا اور اس کی وجہ سے صدمے سے اس کی یادداشت زائل ہو جائے. یہ ہو جاتا ہے کہ عارضی طور پر یادداشت جو ہے انسان کی زائل ہو. اب اس شخص کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے, بلکہ اپنے اوپر اس کی کیفیت طاری کیجیے, وہ اپنے آپ کو ایک ویکیوم میں محسوس کرے گا. اسے کچھ پتا نہیں, میں کہاں سے چلا, میرا گھر کہاں ہے, میرے بیوی بچے بھی کوئی ہیں یا نہیں ہیں, ہے تو کہاں ہیں, میں جا کہاں رہا تھا, میرے سفر کی غرض و غایت کیا تھی, مقصد کیا ہے. اب جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی رواں دواں ہے, ریل کے ڈبے میں وہ بیٹھا ہے, بہت سے لوگ اور بھی بیٹھے ہیں, وقفے وقفے سے گاڑی رکتی ہے, کچھ لوگ اتر رہے ہیں, کچھ سوار ہو رہے ہیں, بس یہ ہے وہ دیکھ رہا چلا جا رہا. میں نے واقعہ یہ ہے کہ اس پر جب بھی کبھی میں نے اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیا, ایک عجیب قسم کی گھٹن کا احساس ہوا. ذرا سا اسے طاری کیجئے اپنے اوپر تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ شدید انقباض ہوگا, گھٹن ہوگی, اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں کہاں سے چلا تھا, کہاں جا رہا ہوں, مقصد کیا ہے. بالکل یہ حالت ہے اس انسان کی کہ جسے کچھ پتا نہیں کہ ہم کہاں سے آئے, کہاں جا رہے ہیں, آغاز کیا ہے, انتہا کیا ہے, مبدا کیا ہے, معاد کیا ہے, سفر زندگی اس کا مقصود کیا ہے. فرق صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ریل کا ڈبا چھوٹا ہوتا ہے, اس میں زیادہ دلچسپیوں کا سامان نہیں. یہ بہت بڑا ڈبا ہے جس میں ہم اس وقت سوار ہیں, اس میں دلچسپیاں ہیں, اس میں چہل پہل ہے, اس میں رونقیں ہیں. جیسے کوئی سمندری جہاز ہے, اس کے اندر وہ کلب بھی ہے, اس میں ڈانسنگ ہال بھی ہے, اس میں کیفیٹیریا بھی ہے, اس میں کوئی سنیما ہال بھی بنا دیا ہے, مشغولیتیں ہیں. لہذا مشغول رہ کر آپ اس سوال کو ذہن سے نکالے رہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. یہ بات دوسری ہے, ورنہ اکثر و بیشتر اگر ہم غور کریں گے تو بڑا پیارا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں, سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. یہ ہستی کی ایک حکایت ہے, ایک داستان ہے جو ہم سن رہے ہیں, درمیان میں سے سنی ہے. آج سے 55 سال پہلے میں اس عالم دنیا میں آیا تھا, بارش ہوا تھا. ابتدائی 2-3 سال کا تو مجھے سرے سے کوئی شعور ہی نہیں, اس کے بعد کی کچھ یادداشتیں ہیں میرے ذہن کے پردے کے اوپر. مجھے معلوم ہے کہ اب میں جا رہا ہوں آہستہ آہستہ. اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونز آر مارچز ٹو دی گریو, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. دل کتنا ہی قوی ہو, کتنا ہی توانا ہو. بڑی پیاری تمثیل ہے اس نظم کی, جس کا انگریزی کا شعر میں نے آپ کو سنایا, کہ جب کسی بڑے فوجی افسر کا, کسی جرنیل کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ اس کا آگے وہ بڑھتا ہے. تو تشبیہ دی ہے شاعر نے کہ جیسے وہ بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ جنازہ آگے بڑھتا ہے, ایسے ہی ہماری یہ دل کی جو بیٹنگ ہے یہ بھی در حقیقت ہمارے اس جنازے کو ہماری قبر سے قریب تر کر رہی ہے. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہم اپنی طرف قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں. بس یہ ہمیں معلوم ہے, نہ اس سے پہلے کا پتہ ہے نہ اس سے بعد کی خبر ہے, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسان واقعتاً اگر اسی طرح پر انہی محدودیتوں کے ساتھ رہے تو اسے اپنی ہستی پر بھی شک ہوگا, اس کائنات پر بھی شک ہوگا. وہ مجسم تشکک بن کر رہ جائے گا جب تک کہ علم نہ ہو انا للہ و انا الیہ راجعون, ہماری تو منزل معین ہے, ہمیں معلوم ہے ہم کہاں سے آئے ہیں. یہ اب اس تی کا میں نے اوپر کا حصہ آپ کو بتایا. یہاں سے اب ایک سوال نکلتا ہے جس سے یہ نیچے والا ڈنڈا شروع ہوگا. سوال یہ ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر, جانچا جاتا ہے کچھ دے کر سکھا کر. اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے تو کیا پڑھایا اس نے, ہمیں جانچ رہا ہے تو دیا کیا ہے اس نے, یعنی ہماری اس اکاؤنٹیبلٹی کا بیسس کیا ہے, اساس کیا ہے, کس بنیاد پر ہمارا محاسبہ ہوگا, اسسمنٹ جو ہماری ہوگی, ایوکم احسن عملا, تو آخر اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے, اس کے کوئی کرائیٹیریا ہونے چاہیے. اس کوشچن کو اپنے سامنے لے آئیے ایک بڑے سے کوشچن مارک کے ساتھ, تو یہاں سے بات آگے شروع ہوگی. قرآن مجید نے اس کو خوب واضح کیا ہے. سورہ دہر کی ایک آیت ہے بنیادی، لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے جانچیں پرکھیں، تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، اسے آنکھیں دی، اسے کان دیے، اسے سماعت دی، اسے بصارت دی، کھول آنکھ گمی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشاہدہ کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. اس نے ہمیں یہ حواس ظاہری دیے. نمبر دو، یہ اتنا بڑا کمپیوٹر عطا کیا عقل، لعلکم تعقلون لعلہم یعقلون، یہ عقل دی. نمبر تین، اس نے ہمارے نفوس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر دی. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ہمیں یہ بتائے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. ہمیں اللہ نے جہاں یہ ظاہری بصارت دی ہے وہاں ایک باطنی بصیرت بھی دی ہے. ہم جانتے ہیں بائی اور ویری نیچر وی نو واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ایون، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے. انسان کو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، ہی نو دس. انسان کو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ وعدہ پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا برائی ہے، وہ جانتا ہے. انسان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اس کی اپنی فطرت کے اندر انہیرنٹ ہے، موجود ہے، یہ ان بلٹ ہے ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز انسان کے اندر. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز، اس نے ہم میں جو اپنی روح میں سے پھونکا، ونفخت فیہ من روحی، یہ جو ہمارے وجود کا اب ایک انٹیگرل پارٹ ہے، جس میں لا ينفخ ہے، اس روح میں اللہ تعالی کی معرفت بھی موجود ہے، اس کی محبت بھی موجود ہے. مولانا روم کی مثنوی کا پہلا شعر کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، بشنو ازنے کیوں حکایت نہیں، کیوں حکایت نہیں کنند بس جدائی ہا شکایت نہیں کنند. اس روح کے اندر ایک تڑپ ہے اپنے اصل مرجع اور اپنے اصل مرکز کی طرف، اس کے اندر ایک دائیہ موجود ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا. دل کے اندر، اس قلب کے اندر یہ آئینہ حقیقت نما ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس میں معرفت خداوندی ولیت شدہ موجود ہے. پانچ چیزیں میں نے گنوائی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں نے ان کی شرح کی. نتیجہ کیا ہے؟ ایوری ہیومن بینگ از اکاؤنٹیبل آن دی بیسس آف دیز بیسک فیکلٹیز جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کی. یہ بنیادی جو چیزیں اللہ نے ہمیں دے کر یہاں بھیجا ہے، جواب دہی اس کی بنیاد پر. اس کا منطقی نتیجہ سمجھ لیجیے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، کوئی کتاب نازل نہ ہوتی، کوئی وحی کا سلسلہ نہ ہوتا، تب بھی انسان ذمہ دار تھا، مسئول تھا، جواب دہ تھا، اللہ کے ہاں اس کا محاسبہ ہونا تھا، اس بنیاد پر کہ اس نے اسے سماعت دی، بصارت دی، عقل عطا فرمائی، نیکی اور بدی کا شعور عطا فرمایا، اس کے دل میں اپنی معرفت ودیت تھی، اس کی روح میں اپنی محبت ڈال دی. پانچ چیزیں دے کر بھیجا ہے ہر فرد نوع بشر کو، اس کی بنیاد پر ہر انسان مسئول ہے، رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے. البتہ یہ رحمت خداوندی کا تقاضا، اب اس لفظ کو نوٹ کیجئے گا، سید صاحب نے ایک کوشچن مارک جو میرے سامنے رکھا تھا اس کا یہاں جواب آ جائے گا اس ترتیب کے ساتھ. یہ اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ انسانوں کے اس امتحان کو آسان فرمائے. یہ ایگزامینیشن میڈ ایزی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمارے لیے اس امتحان کو آسان کر دیا. وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، چنے ہوئے برگزیدہ بندے جن کی شخصیتیں بے داغ، جن کا کردار ہر شک و شبہ سے بالا تر، اوپن وہ کھلی کتاب جس پر کہیں انگلی رکھنے کا ان کے بدترین دشمنوں تک کو کے لیے امکان نہ ہو. ایسے انسان جن کی زندگیاں، جن کی سیرتیں آئینے کے مانند روشن، ان کو چنا، ان پر وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت نازل فرمائی اور صراط مستقیم کا علم عطا فرمایا، ہدایت بھی عطا فرمائی. ہدایت کا تعلق زیادہ تر علم اور معرفت سے، ایمان سے، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تمہارے لیے کیا چیز مفید ہے کیا نقصان دہ ہے، تم کدھر جاؤ گے تو ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ گے، کدھر جاؤ گے تو تمہارے لیے عافیت رہے گی، اس کا علم. یہ دونوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائی تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو جائے، اور اپنے ان انبیاء اور رسل کو مامور کیا اس پر کہ وہ لسانن زبانی طور پر اس ہدایت کو بیان کریں، اور عملاً اپنی سیرت و کردار اور اپنی شخصیتوں کے اندر اس کا ایک نمونہ پیش کریں، تاکہ جن لوگوں کی استعداد کم ہے وہ بھی جاننے کے حق کیا ہے، ان کے سامنے بھی حقیقت مبرہن ہو جائے، ان کے سامنے بھی حق واضح ہو جائے، ان کے لیے بھی اس جو امتحان زندگی ہے، زندگی کا عظیم امتحان، اس امتحان میں کامیابی کی آسانی پیدا ہو جائے. لہذا نبوت و رسالت کا سلسلہ اصلاً رحمت خداوندی کا مظہر ہے، اور یہی رحمت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. اس لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب یہ رحمت جو ہے، یوں سمجھیے کہ کاسمک ڈائمنشنز اس کی ہو گئی، اس کی وہ وسعتیں ہیں کہ وہ رحمت جو ہے، ہر نبی رحمت کا مظہر ہے، ہر رسول رحمت خداوندی ہی کا مظہر ہے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت اصلاً رحمت کا مظہر ہے. لیکن یہ رحمت اپنے نقطۂ عروج اور کلائمیکس کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. نتیجہ کیا نکلا؟ میرا پہلا حصہ جو ہے گفتگو کا وہ مکمل ہو رہا ہے، جس کی بنا پر کے محاسبہ ہوگا وہ تو ہے حواس خمسہ، عقل، دی فیکلٹی آف ریزننگ، نیکی اور بدی کی تمیز، معرفت خداوندی جو آئینہ قلب میں ہے، اور محبت خداوندی جو روح کے اندر مثمر ہے. ان پانچ چیزوں کی بنیاد پر ہر انسان مسئول ہے، اصل حجت یہ ہے، اور انبیاء اور رسل کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس حجت کا اتمام فرما دیا ہے، تاکہ کسی کے پاس اب کوئی عذر نہ رہے، نبیوں کے آنے کے بعد کوئی بہانہ کوئی شخص نہ بنا سکے. اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے، رسلم مبشرین و منذرین، ہم نے اپنے ان رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کے ہاں اللہ کے محاسبے کے جواب میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، جسے آپ کہتے ہیں اگنورنس. اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو کیا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تو کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کس بات سے راضی ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ شراب حرام ہے، اے اللہ یہ بات تو ہمارے علم ہی نہیں آئی کہ سود حرام ہے. یہ جو عذر پیش کر سکتا تھا انسان اپنی اس اگنورنس کو دلیل کے طور پر، اپنے ڈیفنس میں ایک عذر اور بہانے کے طور پر، اس کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی بعثت کے ذریعے. رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ لام اور علا کا بیان اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے کیا ہے کہ عربی میں لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے، اور علا ہوتا ہے کسی کے مقابل ہونے کے لیے، جس کے لیے کہ ایک حدیث بارہا میں نے سنائی ہے، اور وہ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص آج پھر یاد کر لے، القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اس کی پیروی کرو گے، اسے اپنا امام بناؤ گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کو پڑھو گے، اسے اس پر عمل کرو گے، اللہ کے ہاں تمہارے حق میں دلیل بن کر کھڑا ہوگا، تمہارے حق میں شفاعت کرے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو یہی قرآن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آ جائے گا کہ اللہ یہ بدبخت مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں لیکن اس نے کبھی مجھے پڑھائی نہیں، تسلیم کرتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن اس نے کبھی وقت اس کو نہیں ملا کہ مجھے پڑھتا. ناول یہ پڑھتا رہا روزانہ دو دو گھنٹے اخبارات کو, جس میں نہ معلوم کتنے جھوٹوں کا پلندہ ہوتا ہے, یہ دو دو گھنٹے جو ہے اخبار پر صرف کرتا رہا, لیکن اس نے کبھی بھی وقت نہیں نکالا کہ مجھے پڑھتا. یا اس سے بھی آگے, اللہ یہ بدبخت مجھے پڑھتا بھی تھا لیکن بالکل ایسے جیسے کہ طوطے کو کوئی رٹوا دیے گئے ہوں الفاظ. کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, میں نے اس کے سامنے راستہ کون سا رکھا ہے. اس سے بھی آگے جائیے, یہ شدید سے شدید تر معاملہ ہو رہا ہے. اے اللہ یہ انسان, یہ بدبخت ترین انسان مجھے پڑھتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا پھر عمل نہیں کرتا تھا. معلوم ہوا یہ تو چوری ہی چوری نہیں سینہ زوری بھی ہے کہ انسان پڑھے بھی سمجھے بھی پھر عمل نہ کرے. تو یہی قرآن ہمارے خلاف استغاثے کا استغاثہ لے کر آئے گا اور ہمارے خلاف حجت بنے گا. یاد کیجئے یہ الفاظ, القرآن حجت لکا او علیکا, یہی لفظ یہاں آیا ہے. لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ نہ رہ جائے انسان کے حق میں اللہ کے خلاف یا اللہ کے محاسبے کے خلاف کوئی حجت, کوئی بہانہ, کوئی دلیل, کوئی عذر رسولوں کے بعد. وقال اللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے, بغیر رسولوں کے محاسبہ کرے اسے اس کا حق حاصل ہے. لیکن اس نے اپنی حکمت اور اپنی رحمت کا یہ اظہار فرمایا کہ انسان کے اوپر اس امتحان کی کٹھنائیوں کو, اس کی مشکل کو آسان کیا ہے سلسلہ وحی, سلسلہ انبیاء, سلسلہ رسل, سلسلہ کتب کے ذریعے سے. یہ منطقی ربط ہے نبوت و رسالت اور توحید اور آخرت کے بارے میں. میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا, اب آئیے دوسرے حصے پر. ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے, اس روئے زمین پر پہلا انسان پہلا نبی بھی تھا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت آدم. ہمارا یہ نقطہ نظر جو جدید فلسفہ ہے تاریخ کا اس سے بالکل مختلف ہے. جدید تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نسل انسانی کا آغاز اگنورنس میں ہوا, جہالت میں ہوا, تاریکی میں ہوا. وہ پتھر کو پوچھتا تھا, وہ درخت کو پوچھتا تھا, وہ سانپ کے آگے دنڈوت کرتا تھا, وہ آگ کو پوچھتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ باور کریں کہ نسل انسانی کا آغاز بدترین گمراہی, بدترین شرک میں ہوا. اچھی طرح نوٹ کیجئے, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ہمارے نزدیک ازرو قرآن نسل انسانی کی تاریخ کا آغاز بہترین روشنی میں ہوا ہے, نور توحید میں ہوا ہے. اس لیے کہ پہلا انسان, پہلا فرد بشر حضرت آدم, وہ پہلے نبی بھی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. جہالت اور تاریکی میں نہیں ہوا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کے شروع میں وہ آیت ہے جس کو میں ایک عنوان دیا کرتا ہوں, آیت اختلاف, اور اس میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئی ہے کہ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ شروع سے گمراہی کا ہو. اللہ تعالیٰ نے تو ایک امت واحدہ بنایا تھا انسان کو, بعد میں ان کے اندر اختلافات ہوئے ہیں, بعد میں گمراہیوں کی پگڈنڈیوں پر انسان چل نکلے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے حجت قائم کرنے کے لیے. یہ ہے قرآن کا فلسفہ تاریخ. اب دوسری بات جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے, یہ بھی ہمارے ایمان کا اعتقاد کا جزو لا ینفک ہے. اس کو اگر آپ زمانی اعتبار سے بھی اپنے ذہن میں نقشہ قائم کرنا چاہیں تو اگرچہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کتنا پہلے تھا, اندازہ جو بھی قائم ہوتا ہے 8-10 ہزار برس سے زیادہ کی تاریخ نہیں. ہو سکتا ہے بہت سے حضرات جنہوں نے بایولوجی کا مطالعہ کیا ہو, زوالوجی کا, اور پھر اس میں ایولیوشن کا نظریہ ان کے ذہن میں ٹکا ہوا ہو, اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو لکھوکھا سال کی تاریخ انسان کی جو ہے وہ ہمیں سائنس بتاتی ہے, یہ کہہ رہے 10 ہزار برس. تو اچھی طرح جان لیجئے کہ ایک ہے وہ جو زوالوجیکل مین ہے, حیوان انسان. وہ حیوان انسان کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا ہوں, جبکہ وہ روح پھونکی گئی ہے. یہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے بالکل,
کسی درجے میں میرا ایک کتاب چاہے عظمت صوم، اگر آپ چاہیں اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں یہ بات کسی طرح واضح ہو جائے گی. اس وقت یہ میرا موضوع نہیں. ہومو سیپینس جسے کہا جاتا ہے زوالوجی میں، وہ بایولوجیکل مین جو ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آدم کی بات کر رہا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. نسل انسانی، وہ آدم جو مسجود ملائک بنے تھے ان کی بات کر رہا ہوں. وہ آج سے 8-10 ہزار سال سے زیادہ کی شخصیت نہیں. تو یوں سمجھیے کہ آج سے 8 یا 10 ہزار سال پہلے سے شروع ہو کر آج سے 1400 برس قبل تک نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جاری رہا. یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلتے رہے. قافلہ آدمیت رواں دواں ہے، ساتھ ہی قافلہ نبوت و رسالت رواں دواں ہے. لیکن آج سے 1400 برس یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہوا، ختم ہوا. نسل آدم چل رہی ہے، قافلہ آدم آدمیت ابھی 1400 برس چل چکا ہے، واللہ عالم ابھی اور اسے کتنا آگے جانا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے سمجھیے کہ یہ جو ختم نبوت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا قانونی پہلو ہے، اور چونکہ اس قانونی پہلو کی اہمیت ہے لہذا اس پر علماء کرام نے خوب زور دیا ہے، خوب بیان کیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے. وہ قانونی پہلو کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. کیا معنی؟ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور جو اسے مانے گا وہ بھی کذاب ہے، دجال ہے، اور یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج. دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا یہ بہت بڑی قانونی اہمیت کی شے ہے. کون شخص مسلمان ہے، کون نہیں ہے. اسلامی ریاست میں مکمل شہری، جسے کامل حقوق شہریت حاصل ہوں گے، وہ صرف مسلمان ہوگا. غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. جب بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اسلامی ریاست قائم کر سکیں تو وہاں شکل یہی ہوگی. غیر مسلم جو ہے، جو اس آئیڈیالوجی ہی کو سبسکرائب نہیں کرتا، جو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا جو اس ریاست کی بنیاد ہے، یہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، یہ نظریاتی ریاست ہے. لہذا جو شخص اس نظریے کو نہیں مانتا وہ اس کا مکمل شہری نہیں ہو سکتا. ہاں، اس کے حقوق ہوں گے، پروٹیکشن حاصل ہوگی، اہل ذمہ ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہم لیں گے، ان کی حفاظت کی، ان کے جان مال آبرو کی ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، لیکن وہ اس ریاست کے مکمل شہری نہیں. اب آپ سوچئے کہ کتنا اہم مسئلہ ہو گیا قانونی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. ایک مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے پڑھایا جا سکتا ہے، لہذا ہر نکاح خاں کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ کسی مسلمان بچی کو نکاح میں آفر کر رہا ہوں کسی شخص کے سامنے، مجھے معلوم ہونا چاہیے وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح خاں حضرات جو ہیں وہ کلمے پڑھواتے تھے تاکہ وہ اللہ کے ہاں بری ہو سکے کہ پروردگار، میں نے جس کا نکاح پڑھایا تھا اس نے یہ سارے کلمے میرے سامنے پڑھے تھے. یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کے تحت کہ یہ کام کیا گیا ہے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی قانونی اہمیت کی شے ہے، لہذا علماء نے اس کا حق ادا کیا. لیکن جب کسی شے کے دو پہلو ہوں، ایک پہلو بہت نمایاں ہو جائے تو دوسرا پہلو جو ہے کچھ نہ کچھ دب جاتا ہے، یہ اس کا منطقی اور فطری نتیجہ ہے. لہذا دوسرا پہلو اس ختم نبوت کا دب گیا، کچھ چھپ گیا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی، کامل ہوئی. تکمیل نبوت و رسالت، یہ ہے اصل شے اہمیت کے اعتبار سے، اور اسی میں فضیلت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ محض نبوت آپ پر ختم ہو جاتی، صرف ختم ہوتی، تو فضیلت کی بات کون سی ہوئی؟ ایک زنجیر ہے چلی آ رہی ہے، اس کے اندر کڑیاں ہیں، بہت بڑی چین ہے، لوہے کی ہے، سٹیل کی ہے، اس میں ہر کڑی جو ہے اس کا ایک جز ہے. بڑی سے بڑی زنجیر بھی ہوگی تو کوئی پہلی کڑی ہوگی، کوئی آخری کڑی ہوگی. اب اس میں پہلے اور آخری ہونے کا کوئی فضیلت کا معاملہ نہیں. اگر وہ سب ایک سائز کی ہے، ایک جیسی ہے، تو کوئی پہلی ہے کوئی آخری ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں. اگر یہ تصور آپ کے ذہنوں میں ہے ختم نبوت کا، تو جان لیجئے کہ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے وہ آپ کے ذہن پر منکشف نہیں ہوئی. اصل مسئلہ ایک ہموار دیوار کا نہیں ہے کہ جو ایک جگہ آ کر اچانک ختم ہو گئی، بلکہ ایک شے ہے جو اپنے تدریجن ترقی کرتے ہوئے بلندی کو پہنچ کر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی. ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کامل ہوئی، رسالت کامل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اس تکمیل نبوت و رسالت کے تین مظہر ہیں بہت اہم. پہلا مظہر، بلکہ ان تینوں چیزوں کے مابین بھی جو منطقی ربط ہے، اسے سمجھنے کے لیے ذرا جائزہ لیجئے کہ یہ جو 10,000 یا 8,000 برس ہیں نسل آدم کے، ان میں کن کن پہلوؤں سے ترقی ہوئی ہے. ایک بات تو میں نے عرض کی، جہاں تک توحید کی روشنی کا تعلق ہے، وہ اول دن سے وہ کامل تھی حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں. نبی تھے، ان کی توحید میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، کیا ان کی توحید میں کہیں کوئی کمی کا امکان ہے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. توحید کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے دن سے مکمل ہے. البتہ تین چیزوں میں ارتقاء ہوا ہے، ایک گن کر نوٹ کیجئے. نمبر ایک سائنٹیفک نالج، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مادی علوم، اس میں ترقی ہوئی. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کبھی آدم کے بیٹوں نے دو پتھروں کو ٹکرا کر ایک شعلہ پیدا کیا ہوگا تو کتنا بڑا سائنسدان ان کو سمجھا گیا ہوگا، کتنی بڑی بریک تھرو کی بات تھی. آگ ایجاد کر لی، ایک بہت بڑی شے. آج آپ جو ایٹمک انرجی اور جو نیوکلیئر انرجی جس کو سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 200 برس کے بعد انسان ہنسے ہم پر کہ یہ اسی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے. کوئی اور قوت کے خزانے انسان کے علم میں آ جائیں. بالکل جس طرح آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ کی چنگاری پیدا کر لینا کون سا کمال تھا، ہو سکتا ہے آج سے 200 برس کے بعد ہمارے بارے میں انسان یہی سوچے. لیکن یہ کہ غور کیجئے کہ وہ آگ کی پہلی چنگاری ایک بہت بڑی ایجاد تھی. ہوتا رہا معاملہ، آگے بڑھتا گیا. میں نے صرف ایک نقطۂ آغاز آپ کے سامنے رکھا. یہ جو سائنٹیفک نالج ہے، اور یہ اصل میں ایکسفولیشن ہے اس علم کی جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. علم آدم الاسماء کلھا، یہ علم الاسماء ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے پوٹینشلی بالقوا، اسی طرح آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر یہ پورا علم اللہ نے ودیت کر دیا. وقت لگتا ہے، آم کی گٹھلی سے آم کا درخت 8 سال لگتے ہیں، اسی طرح اس گٹھلی کے اس پوری طرح پھیل کر درخت بننے میں 8,000 برس لگ گئے ہیں اور آگے لگ جائیں گے. تو پہلی چیز ہے مادی ترقی، سائنٹیفک نالج اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا اضافہ. دوسری چیز ہے فلسفہ اور حکمت کی ترقی. ہر دور میں انسان نے حقائق کو جاننے کے لیے اپنے طور پر کوششیں کی. ارسطو ہے، سقراط ہے، کنفیوشس ہے، تاؤ ہے، زرتشت ہے، اور مختلف حکماء ہندوستان کے، یہ رشی منی، یہ ویدوں کے مصنف، یہ بڑے بڑے مفکر، گوتم بدھ ہے، مہاویر ہے، یہ کون ہے؟ ایک تدریجن ترقی کی ہے انسان نے فلسفہ، حکمت، حقائق کی دریافت، معرفت، علم حقیقت تک رسائی کی کوشش ہے جو بڑھتی چلی گئی. تیسری ترقی ہوئی ہے تمدنی ترقی. کبھی انسان غار میں رہتا تھا، کسی میونسپل کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں، نہ کوئی سڑکیں ہیں کہ جن کی دیکھ بھال کی ضرورت ہو، نہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہیں کہ جن کے لیے انتظام کرنا ہو. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، وہ لگے ہوتے تھے لیمپ سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اندر، ان میں تیل ڈالنے کو آتا تھا، سیڑھی اٹھائے ہوئے ہر شام کو آ کے تیل ڈالتا تھا، پھر بتی روشن کرتا تھا. ایک یہ ہے کہ آج ہمیں پتا بھی نہیں چلتا، کسی جگہ سے کوئی ایک بٹن آن ہوتا ہے اور پوری جو سڑکیں ہیں وہ بقعہ نور بن جاتی ہیں. لیکن یہ تو ہماری اپنی زندگی کے اندر یہ فرق و تفاوت رونما ہو گیا. زیادہ سے زیادہ 50 برس ہے کہ جس کے اندر یہ عظیم انقلاب آ گیا. لیکن آج سے غور کیجئے، جب انسان غاروں میں تھا تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی. عام دی منار کو فال آئی سروے، ہر شخص کی کیفیت یہ تھی، اپنی ذات اور اپنی حکومت اور اپنا نظام اور اپنی مرضی. اس سے ذرا آگے انسان بڑھا تو ایک قبیلے کا انسٹیٹیوشن وجود میں آیا، ٹرائب. قبیلے کا ایک قانون ہے، قبیلے کی کچھ روایات ہیں، قبیلے کی کچھ اصول ہیں. جو شخص بھی پیدا ہو گیا اس قبیلے میں وہ اپنی ان روایات کا پابند ہے. بیکاز یو بلانگ ٹو اے سرٹن ٹرائب، یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ کو پیروی کرنی پڑے گی. اب وہ انفرادی آزادی کے اوپر قدغن لگی نمبر ایک، قبیلے کے رسوم و رواجات. اس سے آگے انسان بڑھا تو اب قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا، اس سے شہری ریاست وجود میں آئی، سٹی اسٹیٹ. ظاہر بات ہے ہر قبیلے کا اپنا ایک رسم اور رواج کا نظام ہے، لیکن وہاں رہنے کے لیے انہیں کچھ باہمی چیزیں بھی طے کرنی پڑے گی. یہ ہے وہ سٹی اسٹیٹ کا تصور، شہری ریاستیں، چند قبیلے کسی ایک جگہ پر آ کر آباد ہوں گے. اس سے آگے معاملہ آیا تو بڑی بڑی امپائرز وجود میں آئیں، بڑی عظیم مملکتیں، عظیم حکومتیں، اس میں تخت و تاج بچھے، اس میں محل بنے، اس میں انسانوں کے اوپر ظلم جو ہے اس کی مختلف صورتیں ایجاد کی گئیں، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو چوسا گیا، خراج لیے گئے، ان خراجوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے اپنے عیش کے ایوان سجائے، کچھ لوگ کے جو بیٹھ کر کام کرتے تھے، صنعت و حرفت والے لوگ، کوئی بیٹھا ہوا ہے کرگے کے اوپر اور بن رہا ہے کپڑا، لیکن اس کی محنت کا اصل حاصل اسے نہیں مل رہا، سرمایہ دار لے جا رہا ہے. یہ ایک نظام جیسے جیسے آگے بڑھا ہے، تمدن جیسے جیسے آگے بڑھا ہے، انسان کے اوپر بندشیں، پابندیاں، انسان کے اوپر ظلم، انسان کے اوپر تعدی، انسان کی ایکسپلائٹیشن، انسان کے حقوق تلفی کا معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا. یہ تین سلسلوں کو ذہن میں رکھیے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سلسلہ نبوت و رسالت جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، تو اس میں کس کس پہلو سے نبوت جو ہے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی. نمبر ایک، یہ مادی علوم اور ٹیکنالوجی کی وسعت، اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا آج سے 1400 برس پہلے کہ ایک رسول کی دعوت پر پوری دنیا کو جمع کیا جا سکے. اس سے پہلے فاصلے حائل تھے، اس سے پہلے دنیا بہت منقسم تھی، ان کے مابین رابطہ بہت مشکل تھا، لیکن پہلی مرتبہ تمدن جو ارتقا ہوا ہے، وسائل ذرائع جو ہے حمل و نقل کے اور آمد و رفت کے، سفر کے، اس کے ذریعے سے ممکن ہوا. لہذا حضور پر رسالت کامل ہوئی، کس معنی میں؟ کہ آپ پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے، آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہی ہیں، 600 برس کا فصل ہے، 600 برس ایسے گزرے ہیں حضور سے پہلے کہ پوری دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں تھے. حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول دنیا میں موجود نہ رہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، پہلی مرتبہ ٹوٹا ہے عارضی طور پر، اور وہ ہے حضرت مسیح اور حضور کے مابین. اسے فطرت اولا کہتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے گویا کہ تمہید بنا ہے فطرت مستقلہ کے لیے، یا اب ہمیشہ کے لیے سلسلہ بند ہونے والا ہے. 600 برس ہے کہ جن میں کوئی نبی اور رسول نہیں. تو لیکن حضرت مسیح کی بعثت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، رسولاً الی بنی اسرائیل. ان سے پہلے تو آپ قرآن میں پڑھتے ہی ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ہر رسول کسی علاقے، کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. یہ وہ شان ہے جس میں حضور کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ بھی در حقیقت تکمیل نبوت و رسالت کا ایک مظہر ہے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل، حجت قائم کرنے کے لیے جیسے جیسے انسان کے علم اور فہم کی سطح بلند ہو رہی تھی، ایسے ہی ضرورت تھی کہ اس ہدایت کی سطح بھی بلند ہوتی چلی جائے علمی اور فکری اعتبار سے، جو انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے نازل کی جا رہی ہے. لہذا تورات میں بھی ہدایت تھی اپنے دور کی سطح کے مطابق، انجیل میں بھی ہدایت تھی اپنی دور کی علمی اور فکری سطح کے مطابق. کامل ہدایت الہدا یہ ہے جو محمد رسول اللہ کو عطا ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، الہدا دی گائیڈنس، یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. لہذا بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، نو انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین، رحمت للعالمین اور پیام آخری یہ ہے قرآن جو الہدا بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا. میرا ایک کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں میں نے یہ چیزیں کچھ اجمالاً بیان کی ہے اور اس میں ایک حوالہ دیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بغیر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال کے کتابوں کے شرحیں ان کی بہت مقبول ہیں، عام ہیں. وہ فلسفہ اور تاریخ فلسفہ کے ایک طالب علم رہے ہیں مرتے دم تک، ساری عمر شادی تو انہوں نے کی نہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ایک روز میرے مطب میں وہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک عجیب کیفیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ عجیب بات ہے، دنیا میں جتنے مذہب اور جتنے فلسفے ایجاد ہوئے وہ صرف 1200 برس کے دوران ایجاد ہوئے، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک. اب 600 بعد مسیح کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت ہے. 600 BC سے لے کر 600 AD تک، یہ 1200 ایئرز ہیں نسل انسانی کے، جو فلسفے، جو حکمتیں، جو نظام فکر دنیا میں وجود میں آئے ہیں انہی 1200 سالوں میں وجود میں آئے، اور اس کے بعد کوئی نیا فلسفہ نہیں، کوئی نئی حکمت نہیں. پرانی شراب نئی لیبلوں میں آ رہی ہے، نئی بوتلوں میں آ رہی ہے، بڑے بھاری برکم نام ہے، لاجیکل پازیٹیوزم اور ایگزسٹانشلزم اور امپیریسزم اور نہ معلوم کتنے، لیکن وہ کہتے ہیں میں دعوے سے ثابت کر سکتا ہوں یہ سب وہی پرانے فلسفے ہیں جو 600 AD کے اندر، 600 عیسوی کے تک وجود میں آ چکے تھے، آئندہ کوئی فلسفہ نہیں. میری زبان سے ایک دم نکلا اس کا تو بڑا گہرا تعلق ہے پھر ختم نبوت کے ساتھ. وہ چونکے، ان کا زیر ادھر نہیں گیا تھا. میں نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں. پھر جب میں نے دیکھا یہی بات ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم صاحب نے کہی، اور وہ ظاہر بات ہے کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا جو مقام ہے فلسفے میں، اسے کوئی شخص مانتا ہو نہ مانتا ہو، ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم صاحب کے مقام کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کے بعض نظریات سے چاہے کسی کو اختلاف. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کل فلسفہ دنیا میں جو وجود میں آیا ہے وہ 1200 برس کی تاریخ ہے اس کی، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح. گویا کہ اب یوں سمجھیے میری گفتگو کے حوالے سے، انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ آج سے 1400 برس پہلے سوچ چکا تھا. فزیکل سائنسز کے دائرے کو علیحدہ کر دیجئے، اس کو میں علیحدہ کیٹیگری بنا چکا ہوں، وہ سفر تو اب بھی جاری ہے. وہ آگ کی پہلی چنگاری سے لے کر اور تا قیام قیامت جو اور چیزیں وجود میں آنی ہیں وہ اٹس اے کلاس بائی اٹ سیلف، یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، یہ تو مادی علوم کا دائرہ ہے. اس سے ہٹ کر فلسفیانہ غور و فکر جتنا انسان کے بس میں ممکن تھا وہ آج سے 1400 برس پہلے تک انسان پہنچ چکا تھا. جب انسان وہاں تک پہنچ گیا تب اللہ نے یہ ہدایت نامہ، آخری اور کامل ہدایت نامہ نازل فرمایا، تاکہ اب یہ ابد الآباد تک کے لیے انسان کی رہنمائی کا اور اسے حقیقت تک رسائی کا ایک ذریعہ بن سکے. یہ ہے ختم نبوت کا دوسرا پہلو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو قرآن مجید نے دو جگہ فرمایا ہے، اتمام نور، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور وہ نور نور ہدایت ہے قرآن مجید کی شکل. اب تیسری بات پر غور کیجئے، انسانی تمدن کا ارتقا ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب انسان صرف ٹرائبل سٹیج پر تھا، ابھی صرف قبائلی نظام تھا، تو جدید ریاست کا سارا فلسفہ اسے پڑھانا حماقت ہوتا. یہ ریاست کا تصور، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک لیجسلیچر ہے، ان کے درمیان یہ ربط و تعلق ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، یہ سارا تصور بیکار تھا، نہ انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی طرف اس کو جو ہے متوجہ کرنا ممکن تھا. لہذا ہر دور میں اس دور کی جو ضرورت تھی تمدنی، اس کے مطابق اللہ نے اپنا دین انسان کو عطا فرمایا. دین نظام کا نام ہے. اگر آج سے 1400 برس پہلے، اگر آج سے 3000 برس پہلے کے انسان کا غور کیجئے، تو تورات کے اندر وہ ہدایات دے دی گئیں، 10 کمانڈمنٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، عوامر و نواہی. بس اتنی ہی ضرورت تھی اس وقت انسان کی، اس سے زیادہ تفصیلی احکام تمدن کے، سیاست کے، معیشت کے، ریاست کے، معاشرے کے، زیادہ تفصیلی احکام کی انسان کو ضرورت نہیں تھی. یہ کرو یہ نہ کرو، عوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس. لیکن یہ کہ جیسے جیسے تمدن کی گاڑی آگے چلی، جیسے جیسے عظیم مملکتیں قائم ہوئیں، جیسے جیسے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، جیسے جیسے معاشرتی اور معاشی اور سیاسی نظام وجود میں آئے، اب ضرورت یہ تھی کہ کامل نظام جو عدل پر قائم ہو، جو عدل پر مبنی ہو، جس میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جس میں کوئی ظلم نہ ہو، جس میں کسی پر تعدی نہ ہو، جس میں کسی کے حقوق غصب نہ کیے گئے ہو، جس میں ہر انسان کو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانے کا پورا پورا اور برابر موقع عطا کیا گیا ہو، ایک ایسا نظام تمدن، ایک ایسا نظام ریاست، ایک ایسا نظام معیشت، ایک ایسا نظام معاشرت، یہ ہے آج کے دور کے انسان کی اصل ضرورت. اور یہ ضرورت ہے جو اللہ نے پوری کی محمد الرسول اللہ کے ذریعے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل فرما دیا اور اپنی نعمت کا تم پر اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. اب یہ تا قیام قیامت ہمارا ریکگنائزڈ دین ہے، یہ آفیشیل دین ہے اللہ کا، یہ نظام زندگی ہے. اس میں معیشت کا ڈھانچہ بھی ہے، اس میں معاشرت کا نقشہ بھی ہے، اس میں ریاست کے اصول بھی ہیں، اس میں تعزیرات بھی ہیں، اس میں حدود بھی ہیں، اس میں فوجداری قوانین بھی ہیں، اس میں دیوانی قانون بھی ہے، اس میں قانون وراثت بھی ہے، اس میں قانون شہادت بھی ہے، اس میں آئلی قوانین بھی ہیں. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس سے متعلق ہدایت اور جس سے متعلق احکام جو ہے، جو کہ انسان کے مابین عدل اور انصاف اور توازن کو قائم رکھیں، جو اس دین میں نہ دے دیے. تین اعتبارات سے تکمیل ہوئی رسالت کی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میری گفتگو کا دوسرا حصہ ختم ہو رہا ہے. نمبر ایک، جو وسائل حمل و نقل اور ذرائع آمد و رفت کا اضافہ ہوا، وہ مادی ترقی کی روح سے اس کے نتیجے میں ایک یونیورسل نبوت و رسالت کا ظہور ہوا. نبوت و رسالت کی کاسمک ڈائمنشنز ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو، فلسفہ، حکمت، معرفت، یعنی فکری اور نظری رہنمائی، وہ مکمل ہو گئی اس قرآن کے اندر. یہ الہدا ہے، اس کے اندر اللہ کا نور ہدایت اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا ہے. نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. نمبر تین، ایک نظام دیا گیا ہے، ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے، ایک قانون دیا گیا ہے، تفصیلی ڈھانچہ دیا گیا ہے، معیشت کا، معاشرت کا، ریاست کا، حکومت کا، سیاست کا، اقتصادیات کا، سارا ایک عدالتی نظام دیا گیا ہے. یہ سارا کا سارا نظام اللہ کا عطا کردہ، اس میں ضمانت ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، جس کے لیے اللہ نے جو طے کر دیا ہے وہی اس کو ملے گا، اور جس سے جو کچھ اللہ نے لینا طے کر دیا ہے وہی اس سے لیا جائے گا. اسی کو میزان بھی کہا گیا ہے. میں نے آیہ مبارکہ جو ہے وہ شاید آج وہ میں نے تلاوت نہیں کی لیکن اس سے پہلے بارہا سنائی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، اور ہم نے کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. وانزلنا الحديد، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے دوسرے منفاتیں بھی ہیں، چمٹا اور پھکنی اور توا اور پرات بھی بنتی ہے، اصلاً تلوار اور نیزے کے لیے ہے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو نافذ کرتے ہیں، اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ان کے سر کچلتے ہیں. یہ در حقیقت ان کی وفاداری کا امتحان ہے کہ وہ ہماری اور ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے عزیز بھی ہے، آنے واحد میں چاہے تو سارا نظام درست کر دے، لیکن لوگوں کی وفاداری کا امتحان پھر کیسے ہوگا جبکہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے. کیسے معلوم ہوگا حمزہ کا مقام کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا مصعب بن عمیر کا مقام کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو اللہ کے جلیل القدر بندے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کر، آوان و انصار بن کر، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں دیں، کسی نے بازو کٹوائے. حضرت مصعب بن عمیر کا ایک بازو کٹا ہے جس میں کہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا غزوہ احد میں، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے تھاما ہے، اس بازو پر بھی وار ہوا، وہ بھی کٹ گیا ہے. دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں سے اس کو تھاما ہے، سینے سے لگایا ہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے ہیں. جب خود گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا ہے کہ خود زندہ رہے ہو اور جھنڈا گرنے دیا. کیسے معلوم ہوتا کس کی کتنی عظمت تھی، کس میں کتنی وفاداری تھی، کس میں کتنا خلوص تھا، کس میں کتنا اخلاص تھا، کس میں کتنی محبت تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی. کون تھا کہ جو اپنی جسم و جان کو پروانہ وار نچھاور کر سکتا تھا اللہ پر اور اس کے رسول پر؟ یہ ظاہر کیسے ہوتا اگر اللہ اپنی قدرت خصوصی سے آنے واحد میں نظام کو درست کر دیتا؟ یہ سب کچھ بھی در حقیقت اسی فلسفہ امتحان سے متعلق ہے کہ پروو یور ورتھ، آؤ ظاہر کرو کتنا کچھ خلوص ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، کتنی ہم سے محبت ہے، کتنی ہم سے وفاداری ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اگر تم نے محمد اور ان کے مشن کو پیٹھ دکھائی تو پھر تمہارا کوئی منہ نہیں کہ ہم سے کلام کرو، ہم سے لمبی چوڑی دعائیں مانگو. لستم علی شئ حتی تقیم التوراۃ والانجیل، اہل کتاب تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اسی طرح کاش کہ ہم سمجھیں، یا للقرآن لستم علی شئ حتی تقیم القرآن، اے قرآن کے ماننے والوں تمہارا کوئی منہ نہیں ہے کہ ہم سے ہم کلام ہو سکو جب تک کہ تم قرآن کے لائے ہوئے نظام کو قائم نہیں کرتے. یہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیلی شان. یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہوا، اب تیسرے حصے پر آئیے. یہ جو دو حصے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. آج میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کو خواہش ہو کہ ایک تقریر سن کر تو بات ذہن سے نکل جاتی ہے، اگر ان حقائق کو ایک ربط کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ آپ اپنے ذہن کا جز بنانا چاہتے ہیں تو اس کتابچے کا مطالعہ کیجئے. اب آئیے حضور نے یہ کام کیسے کیا. دیکھیے معین ہو گیا حضور کا مقصد بعثت. سید صاحب نے صحیح کہا تھا، بنیادی مقصد وہی تھا، تبشیر انذار، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا. اپنی زبان سے، دعوت و تبلیغ سے، اپنے پیغام رسانی کے ذریعے، وعظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا. لیکن یہ تو جو نبوت کا بنیادی مقصد ہے وہ پورا ہوا نا. حضور پر جو نبوت کامل ہو رہی ہے اس کا تقاضا کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جو نظام دے کر آپ بھیجے گئے ہیں، جو دین حق دے کر آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اسے بالفعل قائم کریں، غالب کریں، پورے نظام زندگی کے اوپر اس کو غالب کر دیں، حاوی کر دیں، زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنی نہ رہ جائے، خالی نہ رہ جائے، محروم نہ رہ جائے. اس کا آپ نے غور کیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ پہلی بات سے تعلق جڑے گا. اگر وہ نظام حق، وہ نظام عدل و قسط جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے، صرف قرآن میں لکھا ہوا ہوتا اور حضور اسے قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کو نہ دکھا دیتے، حجت قائم نہ ہوتی. یہ کہا جا سکتا تھا یہ یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، یہ انہونی بات ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے. آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نقشہ جو ہے کاغذ کے اوپر بنا دیں، لیکن کاغذ پر نقشہ بنانا اور ہے، اور بالفعل عمارت کی تعمیر کچھ اور ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ اعلیٰ ترین معاشرے کا نقشہ کھینچ دیں اپنی کتاب کے اندر، لیکن کتاب میں اس کی نقشہ کشی اور ہے، اور بالفعل وہ معاشرہ قائم کرنا اس کے معنی کچھ اور ہے. دیکھیے، کسی کا اور ایک قدم پیچھے جائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے، یہ کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، وعدہ خلافی نہ کرو. لیکن اگر کوئی انسان اپنی شخصیت کے اندر ان تمام چیزوں کا عملی نمونہ پیش نہ کرے، تو کہا جا سکتا ہے نظری باتیں ہیں، تھیوریٹیکل، یہ ہونے والی باتیں نہیں ہیں. ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں زندگی کی بہت سی ضروریات ہیں، ہمیں بڑے ہارڈ فیکٹس ہیں، بڑے ہی تلخ حقائق ہیں زندگی کے جن سے سامنا ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ جھوٹ مت بولو، کہنا آسان ہے وعدہ خلافی نہ کرو، کہنا آسان ہے کہ پڑوسی کا یوں حق ادا کرو. اگر نبی بھی صرف کہتے اور کر نہ دکھاتے، حجت کبھی قائم نہ ہوتی. یہی وجہ ہے اللہ نے نبی بھیجے انسانوں ہی میں سے، فرشتوں کو نہیں بھیجا. فرشتے ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ان کو تو پیٹ ہی نہیں لگا ہوا، ان کے اندر شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے، یہ پاک دامن ہے تو کیا کمال ہے ان کا. ہاں، اگر وہ مادہ ہو اور پھر کوئی پاک دامن ہو، ہم مانیں گے کہ ہاں اس کا کمال ہے. کسی کو پیٹ لگا ہو اور ہنگر پین اسے بھی ہوتے ہو اور وہ فاقہ برداشت کرے کسی مقصد کے لیے، اب ہم مانیں گے کہ ہاں یہ کوئی اچیومنٹ ہے، یہ کوئی کمال ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر، جبکہ کئی کئی وقت کے فاقے تھے صحابہ کرام کو، بیٹوں پر پتھر اسی لیے کسے گئے تھے، اس لیے کہ وہ کنٹریکشنز جو ہوتی ہے اسٹامک کی، ہنگر پین، ان کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے. اور جہاں سب لوگوں کے پیٹوں پر پتھر تھے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی دو پتھر بنے. یہ نہیں تھا کہ حضور کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں تھا کہ حضور کے چہرے پر اگر وار پڑا ہے تو کوئی خون کا قطرہ نہ نکلا ہو، دندان مبارک شہید نہ ہوئے ہو. وار آیا ہے اور دو دانت بھی آپ کے شہید ہوئے ہیں، آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی میں ایسی گھس گئی ہیں کہ ان کو کھینچ کر کوشش کی ہے ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر نکالنے کی، تو دانت نکل گئے ان کے. یہ سب کچھ ہوا ہے، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. معلوم ہوا کہ ایک بشر نے، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں، وہ در حقیقت بشر ہیں، بہت اور بھی بہت کچھ ہیں. وہ یقیناً ان کی وہ روح کامل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر پھونکی ہوئی ہے، اس کا ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی نورانیت کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بشر بھی. اور یہ اس لیے زور دیا جاتا ہے، اگر بشر نہ ہوتے تو بشر پر حجت نہیں بن سکتے. یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ مطمئنین یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے، فرشتے آباد ہوتے، تو ہم یقیناً کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے، رسول بنا کر بھیجتے. لیکن انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہم نے انسانوں ہی میں سے رسولوں کو مبعوث کیا، جن کے ساتھ وہ تمام انسانی تقاضے موجود تھے. حضور کی بھی اہلیہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، آپ گھر گرہستی والے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں. حضور پر جب زیادتی کی گئی ہے، جب آپ سجدے میں تھے اور ابو جہل کے کہنے پر عقبہ ابن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی گردن پر رکھی ہے، تو جو روتے ہوئے آئی ہیں وہ کون سی؟ حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. اپنے وارث کو اس حال میں دیکھ کر روتے ہوئے انہوں نے دھکا دے کر اس اوجڑی کو ہٹایا ہے حضور کی گردن سے. یہ ساری کیفیات تھی. آپ بال بچوں دار بھی تھے، آپ نے پہلے کاروبار بھی کیا تھا
اس میں اپنی صداقت اور امانت کے جھنڈے گاڑے تھے، لوہا منوایا تھا اپنے کردار کا، معلوم یہ ہوا حجت قائم ہوتی ہے صرف قول سے نہیں بلکہ قول کے ساتھ عمل کا نمونہ پیش کرتے ہیں. اگر انفرادی سطح پر یہ درست ہے تو اجتماعی سطح پر بھی درست ہے. آپ بہترین نظام پیش کر دیں، بہترین تعلیمات لوگوں کے سامنے لے آئیں، بہترین اسلامی ریاست کا نقشہ کھینچ دیں، بہترین انسانی مساوات کے واسط کہیں، لیکن اگر دنیا میں آپ ایک ایسا معاشرہ پیدا کر کے نہ دکھا سکیں، دنیا میں کسی خطے ارضی میں وہ نظام قائم کر کے نہ دکھائیں جن میں واقعی انسان مساوی ہو گئے ہیں، جن میں واقعی عدل ہو رہا ہو، جن میں واقعی انصاف ہو، جہاں کوئی ظلم نہ ہو رہا ہو، اگر یہ قائم کر کے دکھائیں گے تو حجت بنے گی، اور اگر قائم کر کے نہیں دکھائیں گے تو حجت نہیں بنے گی. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، پلیٹو نے، افلاطون نے کتاب لکھی تھی، آپ کو معلوم ہے ریپبلک کتنی عظیم کتاب ہے، جو آج 2300 یا 2200 برس گزر جانے کے باوجود بھی کتاب زندہ ہے. اس لیے کہ افلاطون آپ کو معلوم ہوگا کہ ارسطو کا استاد تھا، ارسطو سکندر اعظم کا اتالیف، اس کے ساتھ 300 قبل مسیح میں وہ آیا ہے ایران تک، اس کا استاد جو ہے سمجھیے 300 قبل مسیح، اور 2000 برس اب حضرت مسیح کو ہوا چاہتے ہیں، تو 2300 برس پہلے کی کتاب ہے یہ ریپبلک، اور آج تک زندہ ہے، اس کتاب کی عظمت ہے کوئی. لیکن جو نقشہ ارسطو جو افلاطون نے پیش کیا تھا اس میں آج تک دنیا میں چونکہ عملاً وہ قائم نہیں ہوا، ہم کہہ دیں گے خیالی جنت ہے، یوٹوپیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اگر یہ دین حق بھی صرف نظری طور پر پیش کر دیا گیا ہوتا تو یہ بھی صرف ایک خیالی جنت شمار ہوتا. اگر واقعتاً تاریخ میں یہ نہ ہو گیا ہوتا کہ عمر فاروق نے سفر کیا ہوتا بیت المقدس کا، 1000 میل کا سفر، اور اس شان سے کیا ہو کہ ایک اونٹنی، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی پر وہ چھواروں کی کا تھیلا بھی ہے جو راستے بھر کے لیے راشن کا کام دے گا، اسی کے اوپر پانی کی چھاگل بھی ہے، لہذا بیک وقت ایک ہی انسان بیٹھ سکتا، اور ایک منزل خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، وہ اوپر بیٹھا ہو اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہو اور وہ چلا جا رہا ہو، اور ایک منزل اب خلیفہ وقت جو ہے اس کے ہاتھ میں نکیل ہو اور وہ رسی ہو اور وہ آگے آگے پیدل چل رہے ہو اور خادم اوپر بیٹھا ہوا ہو. اگر بالفعل تاریخ کے اندر یہ نہ ہو گیا ہوتا تو یہ بات اگر کہی جاتی تو کہانی معلوم ہو، اے پیس آف فکشن، ایک افسانہ ہے جو تراش لیا گیا. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا کہ حضرت عمر فاروق، جبکہ ان کے نام سے لرزہ طاری ہو رہا تھا قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں، ان کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوتے تھے، وہ راتوں کو گھوم پھر کر لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے،
کوئی خاتون جو درد ذہن میں مبتلا ہے اور کوئی خاتون اس کو اٹینڈ کرنے والی نہیں ہے، امیر المومنین آ کر اپنی بیوی کو لے کر جائے اور وہ وہاں دایا کا سفر سر انجام دے، اگر یہ واقعات دنیا میں نہ ہوئے ہوتے اور یہ کوئی شخص ویسے ہی کہہ دیتا تو کہتے کہ ان اچیویبل،
یہ صرف ایک امیجنیشن ہے، اس سے پیس آف فکشن ہے، نتھنگ. لیکن جب دنیا مانتی ہے اس لیے کہ یہ تاریخ کے حقائق و واقعات، یہ کوئی فکشن نہیں ہے،
یہ کوئی افسانی شخصیات نہیں ہے، تب معلوم ہوا کہ ہاں حجت قائم ہو گئی ہے نو انسانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے وہ ناقابل عمل نہیں، اس کا عملی نمونہ پیش ہوا. لیکن اب آئیے تیسری بات،